السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. هر قسم کی حمد و ستائش، تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہیں جو ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کرنے کرانے میں، طاقت اور قوت میں، شان اور شوکت میں، رعب اور دبدبے میں کوئی اس کا شریک ساجی ہمسر نہیں. وہ تنہا ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ پاک پروردگار عالم اتنی بڑی قوتوں کے مالک ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو، کسی خاندان کو، کسی قبیلے کو، کسی فرد کو، کسی انسان کو عزت کا، سربلندی کا، سرخ روئی کا، کامیابی کا، مالداری کا، عزت کا، شہرت کا، عافیت کا فیصلہ فرما دے، قسم خدا کی اللہ کے طرف سے عطا کردہ ان نعمتوں کو بندوں سے کوئی چھین نہیں سکتے۔ ہاں اگر کسی قوم کے یا کسی فرد کے کالے کرتوتوں کو دیکھ کر اگر اللہ تبارک و تعالی اس کے ذمے مصیبت، آفت، آزمائش میں مبتلا کر دے، قسم خدا کی اللہ کے طرف سے مبتلا کردہ مصیبتوں سے کوئی نجات نہیں دلا سکتے۔ اللہ کی بے انتہا کرم فرمائیاں ہیں، بہت سارے احسانات اللہ نے بندوں پر بغیر مانگے کے، بغیر طلب کیے کہ اللہ نے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت مجھے اور آپ کو ملی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، وہ امت کے درد مند نبی، امت کے غمخوار نبی، امت کے خاطر ہمیشہ غمزدہ رہنے والے نبی۔ ایک بات ہمیشہ کہنے کی عادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میری نعمت کو گننا چاہو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو گننا چاہو گے تو نہیں گن سکو گے۔ ایک نعمت ہے، اس کے کئی شقے ہوتی ہیں، اس نعمت کو بھی اگر گننا چاہو گے تو نہیں گن سکو گے۔ تو ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی عطا، سب سے بڑی مہربانی میرے اور آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، فضل فرمایا ہے۔ یہ بات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ سے درخواست کی تھی، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمانا، کسی نبی کی دعا کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا، صرف ایک نبی کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، جو قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ ہمارے آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم تمام کے طرف سے درود اور سلام ہو، اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر کر ان کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، ملت اسلامیہ کا عظیم سرمایہ نوجوانان قوم، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی دولت مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عطا فرمایا، صحابہ، تبع تابعین، اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے دین عطا فرمایا ہے۔ لیکن ہمارے اور ان کے دین میں فرق یہ ہے کہ ان کے دین میں، ان کی اطاعت میں، ان کے فرما برداری میں دن پر دن ترقی ترقی ہوتی جاتی تھی۔ آج ہم لوگوں کو دنیا کی ترقی سمجھ میں آتی ہے، بزنس کی ترقی ہم کو سمجھ میں آتی ہے، مال کا بڑھنا ہم کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن دین کو بڑھنا، دین میں ہمارے لیے مضبوطی پیدا کرنا، اخلاص اور للہیت کے ساتھ عبادتیں کرنا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے دین ان کو بھی عطا فرمایا تھا، وہ کامیاب ہو گئے۔ مختصر سی زندگی، اس زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو انہوں نے مانا، مانا تو ایسے مانا، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں، اپنے ماں کی پرواہ نہیں، اپنے باپ کی پرواہ نہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، دولت کی بھی پرواہ نہیں، بغیر بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اس طریقے سے اپنایا۔ اس طریقے سے اپنانے کی وجہ سے صحابہ کی زندگی بھی 60-70 سالہ کی زندگی رہی ہے، کم و بیش بعض صحابہ کی بہت 100 سال بھی بعض صحابہ نے زندگی گزاری ہے، لیکن وہ کامیاب زندگی گزارے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہم نے بھی اپنایا ہے، انہوں نے بھی، وہی شریعت، وہی نبی، وہی قرآن، وہی حدیث ہے، لیکن انہوں نے کامیاب اپنے آپ کو کامیاب بنا لیا۔ مجھے اور آپ کو کامیاب بنانے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو بتلایا ہے، سکھلایا ہے، اور امام محترم سے جو باتیں آپ نے سیکھی ہیں، اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ صرف سن کر چلے جانے سے دل نہیں بدلے گا، اللہ تبارک و تعالی نے عمل پر اللہ نے بہترین اجر عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایوکم احسن عملا، فرمایا اکثر عملا نہیں فرمایا، اچھا عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔
زیادہ عمل مقبول کی بات نہیں کہہ رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں تھوڑا عمل کرو, تھوڑا عمل کرو, اس عمل میں احسن ہو, اس عمل میں اللہ کی رضا مقصود ہو, نبی کی رضا مقصود ہو, تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو اللہ قبول فرماتے ہیں. آپ سے میری یہ ادباً گزارش ہے کہ ہم کو بھی دین ملا ہے, صحابہ کو بھی دین ملا, تبع تابعین کو بھی دین ملا, اولیاء اللہ کو بھی دین ملا, وہ کامیاب ہوتے ہوئے چلے گئے, ان کو سرٹیفکیٹ مل گئی, وہی دین ہے, ہم بھی اس دین کو اپنائیں گے, دین کے مطابق زندگی گزاریں گے, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو کامیاب فرمائیں گے. بزرگان محترم, آپ حضرات کی خدمت میں خطبے کے دوران ایک آیت میں نے تلاوت فرمائی, تیرا رب حکم فرماتے ہیں, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کیا کرو. دوسرا جملہ توحید کی بات کرتے ہیں, ایک اللہ کو ماننے کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سمجھا رہے ہیں, تم مجھے ایک ہی جانو, عبادت کے لائق ہے تو وہ میں صرف اللہ ایک عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. توحید کا سبق آیت کے پہلے جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے ذریعے توحید کی تعلیم دیتے ہیں. دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, اچھا معاملہ کرو ان کے ساتھ. بزرگان محترم, امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر میں فرماتے ہیں, عموماً قرآن کا یہ اسلوب ہے, قرآن کا یہ طریقہ ہے, اللہ پاک کا یہ طریقہ ہے, جب اللہ پاک اپنی توحید کی بات کرتے ہیں تو دوسرے نمبر پر رسالت کی بات آتی ہے, نبوت کی بات آتی ہے, احکام کی بات آتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس ماں کے سما باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے اپنی رسالت کے بعد, اپنی توحید کے بعد, اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں, تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو, اچھا معاملہ کیا کرو, ان سے نرمی کے ساتھ بات کیا کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. اللہ پاک فرماتے ہیں تمہاری موجودگی میں ماں باپ دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں, ان کو اف تک نہ کہو, ان کو اف تک نہ کہو. بیزاری کا جملہ اف کہنا یہ ہماری آخرت کے لیے بربادی کا سبب ہے. دنیا کے لیے دنیا کیسے بھی گزر جائے گی, لیکن میرے اور آپ کے لیے اگر ماں باپ کو اگر برا بھلا کہا, اگر ماں باپ سے کچھ گستاخی کی, تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو ضائع کر دیں گے. اف کی تفسیر میں امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اف کسے کہتے ہیں فرمایا, سمجھانے کی کوشش کی ہے, فرماتے ہیں جسم پر جب مٹی لگ جائے, جسم پر مٹی لگ جائے, اس مٹی کو جھاڑنے کے لیے جو آدمی پھونکتا ہے اف اف کہتا ہے, اس آواز کو اف کہتے ہیں. ماں باپ اگر کوئی بات بھی کہتے ہیں ان کے تعلق سے یا ان کے بارے میں, پچ کی آواز, کیا امی ایسا کہتے ہو, کیا ابا جی ایسا کہتے ہو, اس کی بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے اللہ پاک نے, میں نے کہا آپ حضرات کے سامنے, امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے اللہ کے حق کے بعد ایک ہے حقوق اللہ, دوسرا ہے حقوق العباد. اللہ کا حق سب سے پہلے توحید ہے, اور اس کے بعد حق حقوق العباد, عبادت کا حق, اللہ بندوں کا حقوق کا جب ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کے بارے میں نصیحت فرما رہے ہیں. تم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو, صرف اس امت کے لیے فقط اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں نہیں کہتے ہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کم و بیش 15 انبیاء کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے, ہر نبی کو یہ حکم دیا ہے، ہر ربی کو، تورات میں اس کا ذکر ہے، زبور میں اس کا ذکر ہے، انجیل میں اس کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں میں اس کا ذکر ہے کہ تم ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ کیوں؟ اگر ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرو گے تمہاری عبادت قبول نہیں ہوں گی۔ تم لاکھ حج کر لو، تم لاکھ نمازیں پڑھ لو، تم لاکھ عبادتیں کر لو، جب تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہیں ہیں تو تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، فرمایا ماں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کہی، کتنی پیاری بات کہی۔ عموماً ہر مومن کو یہ کوشش رہتی ہے، ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے کیسے راضی ہے، یہ کیسے ہم کو معلوم ہے۔ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، لیکن جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں، چاہے وہ حقوق العباد ہوں، یہ سارا مقصد مومن کا یہ ہوتا ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت آسان ہے، تم سے اللہ راضی ہے یا ناراض ہے یہ معلوم کرنا تمہارے لیے بہت آسان ہے۔ فرمایا گیا وہ کیسے معلوم ہوگا، وہ کیسے معلوم ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، تمہارے والد تم سے راضی ہیں، تمہاری ماں تم سے راضی ہے، تو سمجھو کہ اللہ بھی تمہارے سے راضی ہے، اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں، تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں، سمجھ جانا کہ اللہ بھی تمہارے سے ناراض ہے۔ بہرحال مجھے اور آپ کو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حدیث کے ذریعے فرما رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا کرو، اچھا سلوک کیا کرو، اس کا مقام، اس کا مرتبہ الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تقریباً بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے تعلق سے ذکر فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کے ساتھ پیش آنا ہے۔ بہرحال آپ حضرات کے سامنے میں عرض یہ کر رہا تھا، اوف ماں باپ کو اوف تک نہ کہو، کہ مطلب یہ ہے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب جسی کے جسم پر مٹی لگ جائے اس مٹی کو جھاڑنے کے لیے اوف اوف کر کے پھونکتا ہے، اس پھونک کی آواز کو بھی اوف کہا۔ آگے بڑھ کر اتنا بھی کہا امام رازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان کا پاخانہ پیشاب بستر پر ہو رہا ہو، قضاء حاجت کے لیے وہ بستر پر ہو رہے ہو، اور جب تم ان کی خدمت کرنے جاتے ہو تو ان کی خدمت کرتے وقت ان کی غلاظت کی وجہ سے جو بدبو تمہاری ناک میں آتی ہے، اس ناک کو اس بدبو سے بھی تم اگر کراہتے ہو، یہ بھی اللہ کو منظور نہیں ہے، یہ بھی اللہ کو منظور نہیں ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور وہ ماں باپ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان کو اوف تک بھی نہ کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو جھڑکنا نہیں، جھٹک کر بات نہیں کرنا، ان کو نقصان کیا ہوگا، تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی، تمہاری دنیا خراب ہو جائے گی۔ اسی لیے فرماتے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم ان کو جھڑکی مت دینا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ نرم بات کرنا، پیار سے بات کرنا، محبت سے بات کرنا۔ اور آگے فرما رہے ہیں وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سبق دے رہے ہیں، یہ میں اور آپ اس میں مبتلا ہیں۔ مجھے معاف فرمائیے کہ اکثر نوجوان اس کا شکار ہیں، لا علمی میں جان بوجھ کر بغیر جانے کے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے عاجزی انکساری تواضع کے ساتھ رہا کرو، ان کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہا کرو۔ اسے سمجھانے کے لیے روح المعانی علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے ترجمے میں لکھا ہے اس بات کو، جناح الذل من الرحمہ کا مطلب یہ ہے کہ جب پرندہ جب پیر کھول کر اڑتا ہے باہر، جب وہ نیچے آتا ہے تو پیروں کو سکڑ لیتا ہے، اسی لیے فرمایا گیا تم تمہارے ماں باپ کے سامنے آتے آؤ تو ایسے آؤ جیسے غلام آتا ہے، جیسے نوکر آتا ہے، اس طریقے سے تم تمہارے ماں باپ کے سامنے آیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو سکڑ لیا کرو، اپنے والدین کے سامنے یہ غرہ اچھی چیز نہیں ہے، تم باہر کلیکٹر ہوگے، تم باہر لائر ہوں گے، تم باہر جسٹس ہوں گے، تم باہر آئی سی آئی پی ایس ہوں گے، تم باہر بڑے بڑے عہدے ہوں گے، ضرور ہوں گے، وہ ماں باپ کے طفیل سے، ماں باپ نے محنت کر کر ان کے خواہشوں کو نبا کر انہوں نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا، آپ کو ایک بڑے عہدے پر فائز کیا ہے، ماں قدر نہیں کرتی۔ آج بہت سارے نوجوان یہ کہتے ہیں حضرت میں اتنا بڑا، مجھے لوگا کھڑ کو سلام کرتے ہیں، لیکن جب میں گھر کے اندر آتا ہوں میری ماں مجھے آرے کہہ کر پکارتی ہے۔ نہیں نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے عہدے تمہارے سب کچھ باہر ہوں گے، جب تمہارے ماں باپ کے سامنے تم آؤ گے تو ایسے آؤ گے جیسا کہ غلام ایک نوکر اپنے یجمان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، اس طریقے سے تم کو کھڑا ہونا ہے ماں باپ کے سامنے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کہی، فرمایا کہ جب انسان اپنے ماں باپ کے سامنے بات چیت کرتا ہے، خیریت پوچھتا ہے، بڑے حج، حضرت نے تو ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی حج کر، ایک نوجوان حج کر کر آیا، آ کر اپنی والدین سے گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اور اس بات چیت میں ماں کی آواز سے بیٹے کی آواز اونچی ہو گئی تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا حج کا عمل ضائع ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے حج کے عمل کو ضائع کر دیا، ختم کر دیے۔ اعمال کو خراب کرنا نہیں ہے تو اپنے والدین کی خوب خدمت کیا کرو، ان سے دعائیں لیا کرو۔ بہرحال ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کے گھر عشاء کے بعد جایا کرتے تھے، یہ ہر نبی کی سنت ہے، اس سے سبق ایک واقعہ ہے، کئی سبق اس سے ملتے ہیں۔ بڑوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے گھر جا کر دریافت کرے کہ میرا بچہ کیسا ہے، میری بچی کیسی ہے، کس حالت میں ہے، یہ خیریت دریافت کرنا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، یوسف علیہ السلام والسلام بیٹھے ہیں، ایک تیلا تھا یا پتھر کچھ بھی ہو، بہرحال اس میں بیٹھے ہیں، یعقوب علیہ السلام والد گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یہ جو بیٹے کا بیٹھنا، باپ کا کھڑا ہونا اللہ کو پسند نہیں آیا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے یوسف دوبارہ اس طریقے کی غلطی کی، باپ کھڑا ہے بیٹا بیٹھا ہے، اس طریقے کی غلطی کی تو تمہارے سلسلے سے نبوت کا سلسلہ ختم کر دوں گا۔ دیکھیے ماں کا مقام کیسا ہے، باپ آج کیا حال ہے، بچہ لے کر باپ کو لے کر جاتا، بیٹا باپ کو لے کر کہیں ہاسپٹل کو جاتا ہے، پہلے جا کر ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے ابا پیچھے بیٹھو، بیٹھ جاؤ، نہیں یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ادب کے خلاف بات ہے، پہلے تم اترو، اپنے باپ کو احترام کے ساتھ، اپنی ماں کو احترام کے ساتھ بٹھایا کرو، پھر اس کے بعد تم ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر چلایا کرو، اس کی برکت، اس کی عظمت، اس کی رحمت اللہ تبارک و تعالی تمہارے گھروں میں برکتیں نازل فرمائیں گے، رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ ایک مفسر ہیں، ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں میں میرے بچوں کو 40 سال سے حکم کرنا چھوڑ دیا، بچے کو کوئی بھی حکم کرنا میں چھوڑ دیا۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت یہ کون سی بات ہے، آپ اگر اپنے بچوں کو حکم کریں گے پانی لانے کے لیے، کھانا لانے کے لیے، جو بھی آپ کی خدمت ہے اس خدمت کو کرنے کے لیے آپ حکم نہیں کریں گے تو امام
مفسر قرآن فرماتے ہیں مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ میرے بچے کو میں حکم کروں اور وہ بچہ وہ حکم کو نہ کر سکے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ ماں باپ کی بات کو معمولی نہ سمجھو، ماں باپ کی خدمت کو معمولی نہ سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے، اگر اللہ رسول کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ ماں باپ کا مقام ہے۔ اللہ حقیقی ہمارے لیے سبق، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے پیدا ہونے کے لیے حقیقی ہیں، تو ماں باپ آنے کے لیے ہمارے لیے سبب بنے ہیں، ان کی خوب خدمت کیا کرو۔ یہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لائے، لا کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ دور جو اسلام کا شروع زمانہ ہے، اس دور میں آ کر جہاد میں شریک ہونے کے لیے درخواست کر رہے ہیں صحابی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے والدہ زندہ ہیں؟ جاؤ ان کی خدمت کیا کرو۔ صحابی نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ میرے والدہ زندہ ہیں۔ تو فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤ ان کی خوب خدمت کیا کرو، ان سے دعائیں لیا کرو، جہاد سے بڑھ کر تم کو ثواب دیا جائے گا۔ بہرحال آپ حضرات سے میں عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے، اس لیے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے محدث، کتنے بڑے امام، سوا لاکھ، کئی لاکھ حدیث امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو یاد ہیں۔ جب ان کے سامنے یہ حدیث آئی الجنت تحت اقدام امہاتکم، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جب یہ حدیث پڑھا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے سیدھا گھر آئے، گھر آ کر اپنے ماں کو دیکھا، ماں کو تلاش کیا، ماں کام میں مصروف تھی، بہرحال انتظار کرتے رہے، ماں نے وہ کام ختم کر کر جب آ کر بستر پر لیٹی تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ سیدھا جا کر اپنے ماں کے پیروں کو چومنا شروع کر دیا، ماں کے پیر کو بوسہ دینا شروع کر دیا انہوں نے۔ کسی نے پوچھا امام شافعی یہ کیا کر رہے ہو، ماں کے قدموں کو چوم رہے ہو؟ امام شافعی کے جواب پر قربان جائیے، میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے وہ حدیث پڑھی تھی، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، میں جا کر ماں کے قدموں کو بوسہ نہیں دیا ہوں بلکہ جنت کے دروازوں کو بوسہ دیا ہوں۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب محبت کے ساتھ کوئی شخص اپنے ماں کو یا باپ کو دونوں بہو کے بیچ میں، بہوؤں کے بیچ میں، یعنی مطلب پیشانی میں اگر بوسہ دیتا ہے، پیار کرتا ہے شفقت سے، محبت سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اور جہنم کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پردے کو حائل فرما دیتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کو آج نوجوان معمولی سمجھ رہا ہے، ان کی قربانیوں کو یاد کرو، انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دے کر آپ کو مقام پر پہنچایا ہے۔ ماں باپ بچے گیلا کرتے ہیں، تم کو گیلا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، تم اور تمہارا مال سب کچھ تمہارے باپ کا ہے، تمہارا کوئی حق نہیں بنتا ماں کے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر تم سوال کرے بے ابا جی مجھے یہ دولت چاہیے، یہ پراپرٹی چاہیے، باپ دے خاموشی سے لے لیں، پوچھنے کی اجازت بھی نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ حکمت کے بھی خلاف ہے۔ فرمایا گیا کہ باپ اگر خوشی سے کوئی چیز دیتے ہیں تو اسے عظمت کے ساتھ لے لیا کرو، ان سے شکایت نہ کیا کرو، یہ اچھی چیز نہیں ہے، ان کا کمایا ہوا ہے، تم آخرت کی طرف تم کو نظر رکھنا ہے، انہوں نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، کیسے کیسے مراحل سے ماں نے تم کو اتنا بڑا کیا، تم کو پڑھایا لکھایا، اور اسی طریقے سے آج جس عہدے پر ہو اور جس بلڈنگ میں تم رہتے ہو، جس محل میں تم رہتے ہو، جس بنگلے میں رہتے ہو، وہ کسی کا طفیل نہیں ہے، وہ طفیل تمہارے والدین کا طفیل ہے، تمہارے ماں باپ کا احسان ہے کہ انہوں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تو آج تم لوگ اچھی زندگی گزار رہے ہو۔ فرمایا گیا کہ ماں باپ کی قدر کرنا لازم ہے، کہ ہر ہمیشہ ماں باپ کو راضی رکھنے کی کوشش کرو، اگر ماں باپ کو ناراض کرو گے تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مومن کی کامیابی حقوق العباد میں پہلے، بعد میں حقوق اللہ میں. پہلے تم اپنے والدین کا حق ادا کیا کرو، والدین سے حسن سلوک کیا کرو، پیار سے بات کیا کرو، ان کو جھڑکنا نہیں ہے. ابھی میں آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھ رہا تھا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اتنا ہی نہیں، تم ان کے لیے ہمیشہ مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہنا، اور اللہ سے کہنا اے اللہ ایسا رحم فرما جیسے مجھے انہوں نے بچپن میں رحم فرمایا، انہوں نے مجھے بچپن پر رحم فرمایا، اس طریقے سے تم بھی ان پر رحم فرمانا. اس طریقے کا حکم دیا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ جب بھی کوہ طور پر جاتے، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے بات چیت کرنے والے پیغمبر ہیں، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر جاتے اس سے پہلے اپنی ماں سے کہتے امی جی ذرا دعا کرو، میں اللہ کے پاس بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. جب اللہ کے پاس بات کرنے کے لیے گئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، بات کرتے ہوئے اللہ سے پوچھا اے اللہ میرا جنت میں کون ساتھی ہوگا، یہ بتا دیجئے. جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، جنت میں میرا دوست کون ہوگا، یہ اللہ بتا دیجئے مجھے. اللہ نے فرمایا جاؤ فلاں بازار میں یہ قصی ہے، قصاب ہے، وہ تمہارا جنت کا ساتھی ہے، وہ تمہارے جنت کا ساتھی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی دیر میں دل میں خیال آیا میں پیغمبر ہوں، وقت کا نبی ہوں، جب میں اللہ سے دوست کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، اللہ اگر یہ کہتے کہ میرا لیے یہ کوئی ولی دوست ہوتا یا کوئی میرا سے کوئی ایک اللہ والا میرا دوست ہوتا، اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ تیرا دوست جو ہے وہ ایک قصی ہے، جا اس سے مل کر آؤ. جب بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، بازار میں تلاش کیا کون ہے وہ شخص، بہرحال ایک شخص کو پایا جس نے اپنے دکان میں بیٹھا ہوا تھا، اسے واچ کیا. واچ کرنے کے بعد جب وہ دکان، موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ ایسی کون سی نیکی کر رہا ہے یہ انسان جس سے اللہ نے اسے پیغمبر کا ساتھی شمار کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی شمار کر رہے ہیں، دوست موسیٰ علیہ السلام کا دوست فرما رہے ہیں. بہرحال ان کے وہ قصی کے پیچھے پیچھے گئے موسیٰ علیہ السلام، دیکھتے کیا ہے کہ ایک کمرہ ہے، اس کا وہ گھر ہے، وہ گھر کے اندر ایک کمرہ ہے، کمرے کے اندر ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں وہ پہلے وہ نوجوان گھر کو گیا، وہ جو گوشت اس میں اچھا بہترین گوشت تھا اسے پکایا، اسے اچھے سے صاف کیا، اچھا بنانے کے بعد اس قصی نے اس ماں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے اس ایک ہال میں رکھ دیا. اس کے بعد ایک روم کے اندر روم، کمرے کے اندر کمرہ، کمرے کے اندر کمرہ ہے، وہاں جا کر دروازہ کھولا، ایک بوڑھی ماں ہے جو پٹی میں رکھی ہوئی ہے، اس پٹی کے ماں جو پٹی میں ماں ہے اس ماں کو اٹھا کر لایا، اسے پاک صاف کیا اپنے ہاتھوں سے. وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، بہت اضمحلال آ گیا تھا اس ماں میں، وہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسے لقمہ کھلایا، کھلا کر اس کے بعد پھر اس کو آرام سے کھلا پلا کر پھر اس پٹی میں ماں کو رکھ کر لے جا کر پھر حفاظت سے وہ کمرے میں رکھ دیا. بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بات سمجھ میں نہیں آئی. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کون سا عمل تیرا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے میرا ساتھی قرار دیا ہے. اس نوجوان نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا میرا کوئی عمل نہیں ہے، میری کوئی بڑی عبادتیں نہیں ہے، میرا عمل ہے تو صرف ماں کی خدمت کرتا ہوں، میری ماں جب میں یہ پورا خدمت کرنے کے بعد مجھے ایک دعا دیتی ہے، وہ دعا یہ دیتی ہے اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے. اللہ نے اس دعا کو قبول فرما لیا. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ماں باپ کی خدمت کر کر ان سے دعائیں لینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم سب کو نیک بنائے، ماں باپ کی قدر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک واقعہ عرض کر کر اپنی بات کو ختم کر لوں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وقت کے امام ہیں، جن کی تقلید میں اور آپ کرتے ہیں، بہت بڑے امام ہیں، کئی لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی. ان کی فقاہت کے بارے میں، ان کے مسائل کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور شخصیت ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. جب ان کی والدہ کے پاس جا کر بیٹھتے، بہت عاجزی سے، انکساری سے بیٹھتے، دو چار دن کے بعد ماں یہ کہتی، بیٹا میری ایک سہیلی ہے، میری ایک دوست ہے، میں اس سے مسائل معلوم کرنے کے لیے میں جاتی ہوں، مجھے لے کر جا، وہاں جا، مجھے جہاں میری سہیلی رہتی ہے میں اس سے مسائل معلوم کر لوں، اس سے مسئلے پوچھ کر آؤں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اونٹ کو لا کر کھڑا کرتے. یہ پسند نہیں کیا کہ اپنی ماں کے سامنے وہ بیٹھ جائیں، بلکہ یہ پسند نہیں آیا، بلکہ ماں کے برابر بیٹھنا بھی انہوں نے پسند نہیں کیا. ماں کو بٹھایا اونٹ پر، نکیل پکڑی اور پکڑ کر وہ سیدھے وہ ماں کی سہیلی کے گھر لے کر گئے. ان سے وہ پردے تھے، وہاں پردے میں وہ ماں کو بٹھا دیا، اور وہ سہیلی جو تھی وہ ایک بوڑھی ماں تھی. وہ دونوں بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتی ہیں، مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اس مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں. وہ پوچھتی، کیا مسئلہ ہے بولیے. وہ مسئلہ پوچھ لینے کے بعد یہ کہتی کہ تھوڑی دیر رکیے، میں اس مسئلے کا جواب فرماؤں گی. دوسرے طرف، دوسرے پردے میں آ کر امام ابو حنیفہ کو فرماتی، امام ابو حنیفہ ادھر یہ تمہاری ماں یہ میرے سے سوال کر رہی ہے کہ میں اس کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے. میں اس جواب کو، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس ماں کی سہیلی کو اس جواب کو سناتے ہیں. اس جواب کو سن کر وہ سہیلی ماں کو سناتی ہے، کبھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ امی جان یہ جو مسئلے تم کو بتاتی ہے یہ مجھے پوچھ پوچھ کر بتاتی ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ اسے ادب کے خلاف سمجھا. بہرحال چند دن ایسے ہی گزرے. ہر دو چار دن میں ماں خواہش کرتی اپنے سہیلی کے گھر جانے کے لیے، اپنے دوست، اپنے سہیلی کے گھر جانے کے لیے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لے کر جاتے، اور لے کر جا کر ان کو پھر ویسے ہی جس طریقے سے لے کر گئے اس طریقے سے گھر کو لے کر آتے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. چند دن اس طریقے سے گزرے. ایک دن وہ آیا جس دن ماں کا انتقال ہو گیا. جب ماں کو تدفین کر کر جب آ رہے تھے، ماں کو تدفین کر کر جب آ رہے تھے، اس ماں کی سہیلی نے کہا، بیٹا ذرا سنبھل کر رہنا، تیری ماں جو تھی، جو دعائیں کرنے والی تھی، وہ ماں دنیا سے چلی گئی ہے. ہر میدان میں ان کی دعا سے تو جیت حاصل کر لیتا تھا، اب سنبھل کر چلنا. اسی لیے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرمایا، موسیٰ جب تک تمہاری ماں تھی تو ہم نے تمہاری ہر بات کو لے لیا کرتے تھے، لیکن اب تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، سنبھل کر رہنا. علماء نے لکھا ہے، حدیث میں ایک موجود ہے، ماں جنت کا ایک دروازہ ہے، باپ ایک جنت کا دروازہ ہے. جن کی ماں دنیا سے چلے گئی، ہمیشہ کے لیے جنت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. تو اس طریقے سے ماں باپ ہیں، ان کی خوب خدمت کیا کرو، ان سے محبتیں کیا کرو، اور ان سے ان کی خدمت کر کر جنت کو حاصل کر لو. بہت آسان طریقہ ہے، ماں کی بات کو مان لو، ماں کی بات کو مان لو، باپ کی خدمت کیا کرو. اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیابی ہی کامیابیاں عطا فرمائیں گے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم تمام کو ماں باپ کی خوب خدمت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو ان کے ماں باپ چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اس مسجد کے خطیب حضرت مولانا عارف باللہ، شیخ طریقت عارف باللہ، مفسر قرآن حضرت طلحہ صاحب دامت برکاتہم نے جب والد محترم کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے تعزیتی جملے کہتے ہوئے یہ کہا کہ ایک اللہ والے قبرستان میں جایا کرتے، جا کر عیسیٰ علیہ ثواب کیا کرتے. اس میں ایک آدمی ثواب لینے کے لیے نہیں آیا کرتا تھا. جتنے لوگ قبر میں ہیں وہ سب حضرت جو پڑھتے ہیں اس کا ثواب لینے کے لیے آیا کرتے، لیکن ایک آدمی، ایک بوڑھا نہیں آیا کرتا. چند دن گزر گئے، جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ کیا کریں, ان کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے اس واقعے میں. میں اس واقعے کے بعد اپنی بات کو ختم کر لوں گا. بزرگان محترم, کہ وہ اللہ والے جب جا کر اس قبرستان میں کھڑے ہو کر عیسیٰ علیہ ثواب کرتے, تمام روحیں آتی تھیں آ کر ان سے ثواب لے کر جایا کرتی تھیں. لیکن ایک دن ایسا آیا, کئی دن وہ بوڑھے باپ نہیں آیا کرتے تھے, ایک دن وہ بھی آ کر ثواب لینے کے لیے کھڑے ہو گئے. فوراً اللہ والے نے کہا, بھائی تم تو کئی سالوں سے نہیں آیا کرتے تھے, آج کیا ضرورت پڑ گئی تم کو, تم نے ثواب لینے کے لیے آگے. تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے میرا ایک بیٹا تھا جو روزانہ قرآن پڑھ کر مجھے بخشتا تھا, مجھے کسی کے ثواب کی کوئی ضرورت نہیں تھی, آج کا دن وہ آ گیا ہے, میرے بیٹے کا انتقال, رات میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا, تو اس وجہ سے مجھے ثواب کی ضرورت کے لیے ثواب کی ضرورت پڑی ہے. جب ماں باپ قبر, بچے ماں باپ کے قبر کے پاس جاتے ہیں, اللہ کی طرف سے اطلاع ملتی ہے کہ تمہارے بیٹے تمہارے پاس آئے ہیں, ان کے لیے عیسیٰ علیہ ثواب کیا کرو. جو اگر کسی وجہ سے ماں باپ کو تکلیف دیے ہیں اور ماں باپ سے کسی باتوں میں اونچ نیچ ہو گئی ہے, تو جا کر جو زندہ ہیں ان سے معافی مانگ لیا کریں, جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے خوب عیسیٰ علیہ ثواب کرتے رہیں, خوب عیسیٰ علیہ ثواب کرتے رہیں, انشاءاللہ روز قیامت میں وہ ماں وہ باپ آپ کے لیے گواہی دیں گے, اے اللہ میرے بچے کو چھوڑ دیجئے, انہوں نے اتنا عیسیٰ علیہ ثواب کیا ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے. اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں, جن کے والدین چلے گئے ان کے لیے عیسیٰ علیہ ثواب کرتے رہیں, روزانہ معمول بنائیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ, ایک تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کے لیے عیسیٰ علیہ ثواب کرتے رہیں. یہ ہمارا حق ہے کہ اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات ان کے لیے عیسیٰ علیہ ثواب ہمیشہ کرتے رہیں. جن کے ماں باپ ہیں اللہ ان کی دعائیں لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بس میں ان چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.